فقال إنهما لن يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة إلى آخره. عبد الله ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مطلع فرما دیا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو آگاہ فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا کہ جس کا معاملہ بہت مشکل ہو. کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، جس سے حفاظت بہت مشکل ہو، جس کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ناممکن سا ہو. نہ ایسی بات نہیں، ایسے گناہ نہیں ہیں جن سے بچا نہیں جا سکتا تھا، جن سے پرہیز نہیں کی جا سکتی تھی، جن سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے صلوات و سلام نے فرمایا کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہو، جس سے بچنا بہت دشوار ہو، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا زیادہ مشکل نہ تھا. لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی. ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے سچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کہ قبر کا یہ گڑا گڑا نہیں ہے، یہ نیکیوں اور بدیوں کا صندوق ہے جو وہی کھلتا ہے، جو نیکیوں اور بدیوں کا صندوق ہے جو وہی کھلتا ہے. یہ محض گڑا نہیں ہے کہ میں اپنے پیاروں کو من من مٹی کے نیچے رکھ کے آ گیا اور بس. نہ اب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، نیکیوں اور بدیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا کر کے گیا ہے، کیا نہیں کر کے گیا، اور یہ بات سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آج عقل پرست کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر میں کیسے عذاب ہوگا. تو میاں تمہیں تو پھر وہ کفار کی طرح بھی بات سمجھ میں نہیں آتی جو کہتے تھے مٹی ہو جائیں گے، بسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں رل مل جائیں گی، پھر کیسے زندہ ہوں. تو اللہ تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قبر کا گڑا یہ محض مٹی کا گڑا نہیں ہے، بلکہ آپ بتا رہے یہ جنت بھی بن سکتا ہے، جہنم بھی بن سکتا ہے. اور یہ محض جو قبر کا گڑا ہے یہی قبر نہیں ہے. ایک آدمی کو آگ سے جلا کر راکھ کر دیا جیسے ہندو کر رہے ہیں، تو کیا وہ تو اس گڑے میں دفن نہیں ہوا؟ کیا اسے عذاب نہیں ہوگا؟ قبر کا عذاب اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اور دوبارہ اٹھنے سے پہلے جو زندگی ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. کسی کو درندے کھا جائیں اور کسی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور کسی کو منو من مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں، سب کا قبر کا عذاب کا سلسلہ شروع، سب کی برزخ کی زندگی شروع ہوگی. برزخ کہتے ہی پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور وہیں جا کر پتہ لگے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل تھا اور جس سے بچنا دشوار تھا، بلکہ یہ دونوں ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دی جا رہے ہیں جس سے بچنا زیادہ مشکل نہ تھا. ان میں سے ایک گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک صاف رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کیا کرتے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتے تھے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتے تھے. کہتے ہیں میں ناپاک ہوں. ارے میاں مسلمان بھی کبھی ناپاک ہوتا ہے، مسلمان تو ضرورت پوری کرتا ہے فوراً پاک ہو جاتا ہے، مسلمان تو اپنی حاجت پوری کرتا ہے فوراً پاک صاف ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میرے کپڑے گندے، کہتے ہیں میرے کپڑے جسم گندا ہے. ارے میاں مسلمان تھوڑی گندگی میں رہتا ہے. تو فرمایا اتنا دشوار نہیں تھا اس عذاب اس گناہ سے بچنا کہ آدمی پاک ہی نہ رہ سکے.
اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچ سکے، کوئی غیر معمولی چیز تو تھی نہیں جس سے بچنا بہت دشوار ہو. اب کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، سارا پیشاب کپڑوں جسم پہ لگتا ہے. اس لیے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، کفار کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. اس سے اس کے سارا جسم پہ گندگی لگتی ہے، ناپاک رہتا ہے اس کا جسم. پھر اسلام میں تو یہ ہے کہ جب ناپاکی ہو گئی، پیشاب کیا، تو اسے اچھے طریقے سے پتھر سے سکا لیں. آج پتھر نہیں ہے تو ٹشو سے سکا لیں، اور جب اچھے طریقے سے سوکھ جائے پھر استنجا کرے پانی کے ساتھ، پھر پانی کو استعمال کرے تاکہ اسے طہارت اور پاکیزگی اور خوب نظافت نصیب ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یہ پیشاب کی گندگی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور پاک صاف رہنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا. اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا، یہ ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے. ادھر سے اٹھائی ادھر لگا دی، ادھر اس کی سنی ادھر لگا دی، دلوں کو خراب کرتا تھا اور دلوں میں نفرت کا بیج بوتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر شاخ لی اور اس کو بیج سے چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ نے کس مقصد کے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا، امید ہے جس وقت تک یہ شاخ یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دونوں گناہ یہ قبر کے عذاب کا باعث ہیں، اس لیے ہمیں چغل خوری کی بد اخلاقی سے بھی پرہیز کرنی ہے اور پیشاب کے قطروں سے بھی پاک صاف رہنا. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، یہ بھی اللہ نے آپ کو اطلاع کی، آپ نے دعا کی ہے کہ ان دونوں کو اللہ میاں عذاب میں تخفیف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ آپ شاخیں ان دونوں کے اوپر گاڑ دیں، جب تک یہ ہری بھری رہیں گی ان پر عذاب ہلکا ہو جائے گا. یہ مطلب نہیں کہ آپ پھول چڑھا دیں تو اس سے عذاب ہلکا ہو جائے گا، ورنہ تو ہر صحابی جو ہے ہر قبر کے اوپر ایک درخت لگا لیتا. ہاں؟ پھر تو ہر صحابی ہر قبر پہ قبر پر ایک درخت لگا دیتا. خود اللہ کے نبی بھی تلقین فرماتے کہ بھائی جس کو بھی دفن کرو اس پر ایک درخت لگا دو. نہ ایسا نہیں، یہ خاص انہی کی بارے میں بات تھی اور اللہ رب العزت نے آپ کو اطلاع فرما دی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل فرمایا. ورنہ اگر ہر قبر والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہر قبر کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو اور صحابہ بھی ایسا ہی کرتے. تو بہرحال اس حدیث کا سبق یہ ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے نصیحت یہ فرمائی کہ یہ دونوں گناہ کوئی بہت زیادہ دشوار نہیں ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہو، کوئی ایسی غیر معمولی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے بچنا، جسے کہیں کہ بہت زیادہ تکلیف اور مجاہدے کی بات ہو، تھوڑا سا اہتمام ہو جائے گا تو آدمی اخلاقی اس جرم سے، چغل خوری سے بھی محفوظ رہے گا اور اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے بھی محفوظ کر لے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب اليك.